الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أخرج الشيخان في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من أحدكم حتى أكون أحب إليه والدي ووالده أجمعين. أخرج البغوي في شرح السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: لو عسى حي لما عسيه إلا اتباعي. ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمد. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر. لا يمكن ثناؤه كما كان حقه، بعد خدا بزرگ تو یہ قصه مختصر. حسن یوسف دمی زاید بیزا داری، آنچ خوبا ہم دارند تو تنہا داری. وَإِن تَفُقِ الْأَنَامَ وَأَنْتَ مِنْهُمْ فَإِنَّ الْمِسْكَ بَعْضُ دَمِ الْغَزَالِ. اے آنکھ ہما رحمت و محدات و قدیری، باران و سمت بحر و سمت ابر و دیری. معراج تو کرسی شدہ و سب و سوا، ہم صدر کبیری و ہما بر منیری. ختمی رسول جسل صبح و ہدایت، حقا کی نذیری تو و الحق کی بشیری. ختمی رسول و نجم سبل صبح و ہدایت، آدم بصف محشر و ذریت آدم، در ذل روایت کی امامی و امیری. عالم کے بود مرک ہر دائر یکتا، عالم کی تو آئی کی تو بھی مثل و نذیری. ادراک بختمست و کمالست بخاتم، عبرت بخواتم در دور آخری. حقست و حق ہست جو ممتاز ز باطل، آدین نبی ہست اگر پاک ضمیری. آوق تقدیر کے اس کس نشد حل، حرفی تو کشودہ کے بیری و بصیری. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وصحبه وبارك وصل وسلم عليه. انبیاء اور مرسلین اللہ تعالی نے ہدایت کے لیے بھیجا ہے. ولكل قوم هاد وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ مسیح، آخر و انبیاء بنی اسرائیل، اور پھر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ و امین اللہ علی وحی السماء و ولیہ المرتضیٰ شافع الشفعاء یوم الجزاء قائد الخیر کلہ فی الدنیا والعقبا صلی اللہ علیہ وسلم. سارے جہان فرش اور عرش، ارض و سما، شرق اور غرب، ہر جگہ کے لیے پیغمبر مبعوث ہوئے. اس لیے بے شک کوئی ایسا مہینہ ہے، کوئی ایسا دن اور تاریخ ہے جس میں آپ عالم ناسوت میں جلوگر ہوئے ہیں اور آپ کی ولادت باسعادت کو عزت احترام اور شرف کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، کیونکہ ہر چیز کی نسبت اپنے مولود سے ہوتی ہے. کسی کے گھر بیٹا ہو جائے تو کتنا خوش ہوتا ہے، کسی دوست اور عزیز کے ہاں اولاد ہو جائے تو خوشی ہوتی ہے. شریعت نے بھی اس کا احترام کیا اور کہا لڑکے کی طرف سے دو بکرے اور لڑکی کی طرف سے ایک بکرا بطور حقیقے کے خیرات کر دے. وہ بچہ اس گھرانے کی خوشی ہے، اور یہ جو حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ تو تمام کائنات منور و معطر ہو گیا. آپ عجیب و شان پیغمبر ہیں، آپ کی عظمت نبوت کے لیے اور دائرہ افکار کے لیے شاید امت کا بیان ناکافی ہے. کہتے ہیں کہ علماء کے درمیان بحث تھی کہ موسیٰ علیہ السلام افضل ہے جو صاحب التوریت ہے، بنی اسرائیل کے عظیم المرتبت پیغمبر ہے، کلیم خدا ہے، یا خضر بلیا بن ملکہ افضل ہے جن کے پاس ایک آزمائش کے طور پر حضرت موسیٰ کو جانا پڑا. تو سید الاولیاء اور شیخ کبیر محی الدین ابن العربی رحمت اللہ علیہ کو حکم بنایا. تو ابن العربی نے کہا کہ بھائی اگر خضر اولیاء کا سرتاج ہے تو اس جیسے حکم چاہیے، اور موسیٰ علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل کے سرتاج ہے تو میں کس حیثیت سے ان کے درمیان محاکمہ کرتا ہوں؟ حاکم تو محکوم سے زیادہ طاقتور ہونا چاہیے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف، آپ کی تعریف، آپ کی تقدیس، آپ کی تعظیم اللہ بزرگ و برتر نے خود فرمایا. علماء عجیب بات کرتے ہیں کہ ہر رسول اور نبی کو یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، یا عیسی ابن مریم، یا موسیٰ، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد یا احمد نہیں کہا، یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر، یا ایہا النبی، یا ایہا الرسول. طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، خدے پتواہا او پیاسین کستا صفت کڑے دے پا مزمل او مدثر کے پدگران نبی. ایک نعمت اللہ نا کا شاعر گزرا ہے 300 سال پہلے، اس نے ایک نعتیہ مجموعہ لکھا ہے، اس میں یہ شعر ہے کہ یہ طہٰ ایہا الطاہر المطہر، ایک تفسیر یہ ہے، اور یاسین بھی پیغمبر کے اسماء قدسی ہے، اور مزمل و مدثر تو یقیناً آپ ہے، اس میں تو کوئی اور قول ہی نہیں ہے. تو اس نے نعت میں کہا کہ خدے پتواہا او پا یاسین کستا صفت کرے او پا مزمل و مدثر کے پدگرانہ نبی. آپ کی قدردانی یاسین، طہٰ، مزمل اور مدثر جیسی صورتوں میں فرمائی گئی. دیکھیں اللہ تعالی نے ایک جگہ کہتے قسم کھائی ہے آپ کی بعثت کے نعمت پر، لقد من اللہ علی المؤمنین، یہ حرف قسم بھی ہے کہ یقیناً اللہ جل جلالہ بطور قسم کے کہتے ہیں کہ میں نے مسلمانوں پر بڑا احسان کیا ہے. اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ, جبکہ میں نے انہی میں سے ایک کو رسول بنا کے مبعوث فرمایا ہے. آپ بنی آدم ہے, آپ نوع انسانی کا فرد فرید ہے, آپ کا نصاب نامہ معد ابن عدنان تک محفوظ ہے, اور اس کے آگے جو لوگ بیان کرتے ہیں حدیث میں ہے کذبن نصابون, آگے بیان کرنے والے جھوٹ بول رہے ہیں. منع فرماتے تھے آپ کے ہاں جاہلی ادوار میں نہیں گزاروں گے. اللہ اکبر. آپ کے والد عبداللہ, آپ کی والدہ آمنہ بی بی, آپ کے دادا عبد المطلب, آپ عدنان بنو ہاشم بنو قریش کے ایک معروف چاند ستارے ہیں. کہتے ہیں آپ کا نام جب محمد رکھا گیا تو قبائل عرب حیران رہ گئے, یہ کیسے نام, اس طرح کا نام کوئی ہوا نہیں ہے. تو عبد المطلب نے کہا کہ جب یہ میرے ہاں پیدا ہوا اور میں پہاڑوں میں جہاں کہیں سے گزرا تو پہاڑوں سے آواز آئی تھی کہ ابشر بمحمد, محمد نام کا بیٹا ہوا ہے, آپ کا پوتا بہت مبارک. اس لیے حسان بن ثابت شاعر رسول نے کہا ہے فشق له من اسمه ليجل فضل العرش محمود وهذا محمد, اپنے نام میں سے اللہ تعالی نے ایک جلوہ دیا ہے, صاحب عرش محمود ہے اور آپ محمد ہیں. محمد کے معنی ہیں جن پر کمالات, خوبیاں, نعوت, شرف, عزت, جلال, جمال, بہتریاں ختم کر دی جائے. محمد اور محمد الرسول اللہ, ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. کبھی آپ کا نام احمد بھی ہے, مبشرم برسولیاتی من بعد اسمہ احمد. علماء کہتے ہیں کہ آپ اول محمد ہیں, یعنی آسمان اور زمین, فرش اور عرش, خلائق کے اندر آپ کو کمالات اور خوبیاں شرائف عطا کر دیے گئے. محمد ہر طرح شرف و کمال ختم کر دیا گیا, اس سے آگے ممکن نہیں ہے مخلوق میں. تو آپ جو اس کا شکر کریں گے نا احمد, یا اللہ میں آپ کے سب سے بڑی تعریف کروں, کیونکہ آپ کا مزاج اقدس جو ہے شاکرانہ ہے. آپ زندگی بھر کتنے مصروف رہتے ہیں دن بھر, آپ خود سوچ تو لیں. مدینہ منورہ کے صرف 10 سالہ زندگی میں 75 غزوات لڑے گئے, 17 سے لے کے 37 تک مختلف اوقات میں بیبیاں آپ کی خدمت میں رہی ہیں, 11 ایک وقت میں اکٹھی ہوئی ہیں. وفات کے وقت نو موجود تھی. بخاری میں توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولہو یوم اذن تسو نسوا. شروع میں چار بیٹے ہوئے جو فوت ہوئے, پھر چار بیٹیاں ہوئی, زینب, رقیہ, ام کلثوم, فاطمہ. تینوں کے تین شادی شدہ ہونے کے بعد انتقال کر گئی. غم دیکھے کتنے آپ کو دکھائے دیے جا رہے ہیں. ایک ہی رہ گئی اور اس کو بھی آپ نے وفات کے وقت کہا کہ سب سے پہلے خاندان میں سے آپ مجھے ملے گی. تین مہینے بعد بی بی فاطمہ انتقال کر گئی. اس میں آپ معراج بھی گئے, بیت المقدس بھی راتوں رات گئے, اس میں آپ کو ساتوں جنت اور ان کی تفصیلات دکھائی گئی باقاعدہ. دخلت الجنہ فاذا رأیت امرأة تتوضا فقلت ما هي فقالوا لي یا زوجۃ طلحہ, ابو طلحہ کی بیوی. اور فرمائے میں جب بھی جنت داخل ہوتا تھا تو بلال تیرے جوتوں کی آہٹ ہوتی تھی, کون سا عمل کرتے ہو؟ تو آپ نے کہا کہ حضرت جب وضو کر لیتا ہوں اور وقت نفلوں کا ہو دو رکعت پڑھ لیتا ہوں. آپ نے کہا اس کو پابندی سے رکھو, یہی نیکی ہے جس کی وجہ سے ہر جنت میں مجھے ایسی جوتے کی آہٹ آتی جیسے مجھ سے آگے آگے بلال جا رہا ہے. علماء دین جن کو اللہ تعالی نے دینی دوربینی یا دور رسی اور فکر و فہم اور ذہن ثاقب نصیب فرمایا, جو خالص دین کے لیے پیدا ہے, انہوں نے اس پر کلام کیا ہے کہ آپ سے آگے ہونا اور پھر بلال کا اور وہ بھی جوتوں کی آہٹ. آپ سے تو ابوبکر آگے نہیں ہو سکتے, عمر, عثمان, علی نہیں ہو سکتے. تو جواباً کہا گیا کہ اصل میں بلال خادم ہے اور خادم مخدوم کے جوتے لے کے آگے چل رہے. یہ نہیں کہ وہاں خادم مخدوم پہنچے, کہا ہے میرے جوتے, کہا ہے میرے جوتے. خادم ابھی تو کہیں سے نظر آئے گا. مولانا اشرف علی فرماتے تھے میرے جوتے کوئی نہ اٹھائے, جب بھی اٹھائے مجھے اذیت پہنچائی. وہ لوگ تو اذیت والے نہیں تھے, وہ تو تسکین و تطمین کے لوگ تھے. تو چونکہ دنیا کے اندر حضرت بلال نے عموماً آپ کے جوتے لے کے آگے آگے چلتے تھے, اس کے اس عمل کو متشکل کیا گیا آسمانوں میں اور پھر جنتوں میں. اس لیے کہتے ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. عمل بہت دولت ہے. اللہ, من اسرع عمله لم يبطئ نسبه, جس کو عمل نے آگے کیا نسب پیچھے نہیں کر سکتا ہے, اور جس کو عمل نے پیچھے دھکیلا وہ نسب کے ذریعے کچھ بھی نہیں. نسب کیا ہے؟ پدر من سلطان بود, میرے والد صاحب بادشاہ تھے. تے ہوں گے نا, وہ تو آباد ہے تمہارے, بتاؤ تم کیا ہو؟ اللہ, ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے پوچھا کہ بصرے کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ انہوں نے کہا وہ فلاں کا آزاد کردہ غلام. کوفے کا کون ہے؟ کہ وہ فلاں آزاد کردہ غلام. پشت بغداد کا کون ہے؟ تو اسی طرح جواب آ رہا تھا. تو بادشاہ نے ایسے سینے پہ ہاتھ رکھا, غلاموں نے ساری عزت چھین لی. غلاموں نے ساری عزت چھینی. وہ حر کہاں گئے؟ وہ آزاد نسلی لوگ کہاں گئے؟ وزیر قابل آدمی تھا, اس نے کہا بادشاہ سلامت, اس کا ذکر قرآن میں ہے, وَنُرِيدُ أَنَّ مُنَّا لَلَّذِينَ اسْتُدْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. اس طرح ہم جب راضی ہو جائے تو عزت دیتے ہیں ان لوگوں کو جو بہت کمزور ہو, انہیں کو زمین کا اقتدار و عزت سپرد کرتے ہیں. وَنُرِيدُ أَنَّ مُنَّا لَلَّذِينَ اسْتُدْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. عبداللہ ابن عمر کا بیٹا ہے سالم, حضرت عمر کا پوتا, عبداللہ ابن عمر کا غلام ہے نافع, دونوں عبداللہ ابن عمر سے پڑھتے تھے, لیکن محدثین کہتے ہیں نافع اقوا فی ابن عمر ان سالم, غلام بیٹے سے زیادہ عالم ہے. اگر سالم اور نافع میں روایت میں تعارض آ جائے تو امام بخاری, امام احمد, علی ابن مدینی, قتیبۃ ابن سعید, یحیی ابن معین, وکیع ابن الجراح سب کہتے ہیں کہ نافع اقوا من سالم, کیونکہ ان لوگوں نے صحیح معنوں میں حریت اور آزادی کا شکر کیا. یہ غلام ایسے ہوتے تھے جیسے بچڑا, بکرا, مینڈا, انسان نہیں مانے جاتے تھے, لیکن جب آزاد ہو جاتے تھے تو ان کو پتہ چلتا کہ ہم دنیا میں آئے اور ہم انسان ہیں. پھر انہوں نے دیکھا کہ اب سب سے بڑا شکر کیا کیا جائے, تو علم کا حصول سب سے بڑی نعمت, علوم نبوت کا حصول ہر دور ہر زمانے میں. اگر سائنسدان اس ستاروں کے اندر بھی گھومے پھرے نا, تب بھی علم پیغمبر کا, خدا اور رسول کا, وہ سب سے بلند و برتر ہے. سائنسدان کیا بیچتے ہیں, وہ غریب کیا. اللہ اکبر و کبیرہ. ایک بزرگ صحابی ہے انصار میں سے, اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر, عمر, یہ ان کے گھر تشریف لے گئے. وہ آئے, ہمارے گھر خدا کی قدرت ہے, کبھی میں ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتا ہوں, اور ہم نشین میرے جب ایام بھلے آئیں گے, بن بلاوے میرے گھر آپ چلے آئیں گے. شعرا بھی خوب عکاسی جذبات کرتے ہیں. اور میرے گھر جو تیرے قدم چلے, تو میرے ہاں شمس و قمر چلے. ان کی بیوی تھی اور وہ بازار گئے تھے, وہ بیوی بہت خوش ہو گئی, آپ کو اچھی جگہ ٹھنڈے درخت کے نیچے چپر میں بٹھایا اور کہا کہ بس ابو الحیثم آ رہا ہے حضرت آپ کو دیکھ کر. ابو الحیثم جب گھر آیا آپ کو دیکھا تو پفیدا ہو ابی و امی, کہا حضرت میرے ماں باپ قربان جائے آپ پر, آپ تمہارے گھر تشریف لائے. آپ نے فوراً حکم دے دیا کہ بھائی بکریوں کا ریوڑ واپس لے آئے جو چرنے گیا تھا, اور اس نے فوراً بکرا, آپ نے کہا اتق ذات در, دودھیا جانور یا گابن نہ کاٹے, سوکھی روکی ہونے چاہیے کاٹنے کے لیے, دودھ والا تو دودھ دے گی. آپ کو کتنا انصاف ہے, رحمت ہے آپ. خیر وہ طویل قصہ ہے, اور آپ نے وہاں کھانا کھایا, ظہر پڑی, عصر پڑی, بعض روایت میں مغرب بھی وہی پڑی. پھر پھر ان سے پوچھا کہ کام کرنے کے لیے کوئی غلام ہے؟ انہوں نے کہا نہیں حضرت، خود کرتا ہوں یا یہ مزدوروں سے کام کراتا ہوں. آپ نے کہا آ جائے کسی دن. چند دن گزرنے کے بعد حکم کے مطابق وہ خدمت اقدس میں پیش ہوئے. آپ نے کہا یہ دو غلام آئے ہیں، ان میں سے ایک چن لے. انہوں نے کہا حضرت آپ چن کے دیں. آپ نے کہا یہ ایک جو ہے میں نے رات کو دیکھا اندھیرے میں نماز پڑھ رہا تھا، اس کو لے جائے. دیکھو پیغمبر انتخاب نماز سے کر رہا. مناسب تو یہی ہے کہ بازار اور مارکیٹ میں بھی جو دینی شکلیں ہیں اور داڑیاں ہیں سر ڈکے ہوئے، ان کا خیال کرنا چاہیے. کیا کرے کہ ان میں ٹھگ ٹکور نکل آئے. افسوس صد افسوس، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے. مسئلہ کتابوں میں لکھا ہے کہ دینی نقوش کا احترام مومن مسلم کرے. میں وہ 1988 میں یہ حادثہ پشاور میں ہوا اور وہاں یہ ٹانگ ٹوٹ گئی تھی بائیں ٹانگ، تو لیڈی ریڈنگ اسپتال اس میں میڈیکل سینٹر میں ڈاکٹر صاحب کے یہاں داخل تھا. تو وہاں وہ لڑکیاں انجیکشن لگاتی ہے ڈاکٹر صاحب کے آنے سے پہلے، وہ ساری عیسائی لڑکیاں تھیں. میں نے ان سے پوچھا تمہیں کوئی مسلمان لڑکی نہیں؟ اس نے کہا ہے ایک دو تین ہے، لیکن وہ ابھی سیکھ رہی ہے. میں نے کہا ان کو بلاؤ. وہ آئی اور وہ بڑی ڈری. میں نے کہا ڈرے ورے نہیں، یہ تو ایسے ہی اس پہ سیکھ ہی لو، بہترین انجیکشن لگایا. وہ ان کے والدین مبارکباد دینے آئے، مٹھائیاں اور یہ. میں نے کہا یہ میرا مذہبی مسئلہ ہے، میں مصلی پہ کڑے ہو کے لوگوں کو نماز پڑھاتا ہوں، ممبر پر بیٹھ کر لوگوں کو دین سے کہتا ہوں. مسلمانوں کا حق ہے، عیسائیوں کا ہم پر کوئی حق نہیں. وہ تو 170 سال غلام بنا کے گئے ہیں، ابھی تک غلامانہ ذہن موجود ہے. تو ہر چیز میں اپنا فائدہ نہیں، دین کا فائدہ دیکھو. میں نے کہا کوئی فرق نہیں پڑے گا، ایک ٹانگ ٹوٹی ہے ایک اور بازو سے ہی دیکھا جائے گا، آپ سیکھ لیں اس میں. ایک بین الاقوامی بازو اور وہ آئے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسا اثر ڈالا، ایسا فائدہ ڈالا، ایسا اکرام. ڈاکٹر صاحب رات کو جب آئے تو ڈاکٹر صاحب نے بھی آنسو پوچھتے ہوئے کہا آپ کو خدا نے خاص حکمت سے یہاں بھیجا ہے. خاص حکمت سے اللہ نے آپ کو یہاں بھیجا ہے، اور تمام بیمار جو یہاں داخل ہیں ان کو میں نے خوشخبری دی کہ امت کے ایک عالم یہاں داخل ہیں اور ان کی ٹانگ ٹوٹی ہے، ان پر جو رحمتیں برس رہی ہے سب کو شفا عظیم اللہ دے گا. اچھا، ہر انسان اپنے فیلڈ میں اپنے اللہ کو بہت شان سے مانتا ہے، کوئی سمجھتا ہے کوئی نہیں. جس وقت یہ آپریشن تھیٹر روم میں مجھے لے گئے، اور جس طرح ڈاکٹر صاحبان اور ان کے وہ متعلقین ادب و احترام سے اسٹریچر پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھے، تو میں وہ لمحہ بھولتا نہیں ہوں. اور جس وقت انہوں نے وہ، چونکہ بڑا میجر آپریشن ہو رہا تھا، پوری ٹانگ کھولنی تھی، تو شاید کوئی نشہ بھی دینا پڑتا ہے. تو میں نے اس دوران ایسا دیکھا تو ڈاکٹر صاحب قبلہ رخ ہو کے پہلے تو دعا مانگی اور سارا سٹاف پیچھے کڑا ہے ہاتھ اٹھائے ہوئے, اور پھر اچانک ڈاکٹر صاحب سجدے میں گئے, اور اس دوران شاید پاؤں کا بوسہ لے لیا. اس کے بعد مجھے پتہ نہیں چلا, جب پتہ چلا تو پھر اپنے کمرے میں تھا اور آپریشن ہو چکا تھا. میں نے کہا ڈاکٹر سے کیا دعا ہوئی, اللہ ہمارے فن میں کیا کمال ہے, سارا کچھ وہاں سے نازل ہوتا ہے. میں نے کہا یا اللہ امت کا بہت قیمتی آدمی ہے, کہیں ہم سے نقصان نہ ہو جائے, اور آپ میری مدد نصرت فرمائے. چنانچہ انہوں نے کہا کہ اس کا ظہور ہو گیا. وہ اس طرح کہ مجھے کبھی یقین نہیں تھا کہ اس طرح کی بھی ہڈیاں ہوتی ہیں, کہ اس میں جگہ نہیں تھی سریہ ڈالنے کی, سرنگ نہیں جا سکتا تھا. کہ میں نے کہا یا خدا ہے, اس سے پہلے ہی میں مر چکا ہوتا. کہا اتنے میں ایک نرس آئی چھٹی لینے, اس نے کہا میرے پاس ایک سرنج رکھا ہوا ہے. کہا وہ لے آئی اور ٹک کے ساتھ فٹ ہو. کہا دیکھو دعا جو میں نے مانگی. میں نے کہا پیر کیوں چوم رہے تھے؟ کہا وہ چومیں گے نہیں, ویسے تو آپ اجازت ہی نہیں دیں گے, اپنے مذہب کے علماء اور اپنے دین مقتدا پر چھرے چلائیں گے, مجبوری ہے ورنہ تو یہ مقام مرتبہ کچھ اور ہی ہے. ہر انسان اپنے فیلڈ میں وہ اپنے رب کو راضی کرتا ہے. ہمارے یہاں یہاں مویشیاں ہوتی تھی ایک زمانے میں, بھینسیں گائے ادھر ہی درختوں میں کڑی ہوتی تھی. دو حج میں نے کیے اور دعا مانگی کہ یا اللہ یا ان کی محبت میرے دل سے نکالے, یا ان کے لیے باہر انتظام کرے. اب یہ ادارہ ہے, دینی تقدس ہے, تو پھر اللہ تعالی نے فضل فرمایا اور یہ سپر ہائی وے پر اللہ نے ہمیں گنجائش عطا کی اور وہ گائے بین سے وہاں منتقل ہو گئی. تو جس زمانے میں وہ یہاں تھی, ایک ہندو ڈاکٹر ہے, بہت ہی ادب والا ہے, عزت والا ہے, مسلمانوں کی طرح انشاءاللہ و ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور یہ وہ دیکھیں نئے ہندو ڈاکٹر لال نام ہے اس کا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب گائے کا علاج کیسے کرتے ہو؟ نہیں نہیں ہم تو بس لامذہب ہو چکے ہیں, اب ہندو دھرم میں کچھ بھی نہیں ہے. دیکھا ذرا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب رام چندر نے اس کو ماں کہا ہے, وہ زرتشت سے تعویذ لینے گیا تھا, نہ تعویذوں کا سلسلہ سارا غلط. مولوی پر جب خدا کا قہر و غضب آ جاتا ہے تعویذات لکھنا شروع کرتے, فلاں بابا و فلاں بابا, کذاب بابا و شریر بابا, شیطان بابا, عملیات کر رہے ہیں, عملیات تیرے جیسے خرے تگور ہو پسارا شپے تگور. عملیات کے لیے جو چلے کاٹے جاتے ہیں اس کا نام بھی سنو گے تو پاخانہ خطا ہو جائے گا. ایسے پتیارا کو نہ مانے عرص گئی, اس لیے ان میں کوئی عامل نہیں, سب بدعمل ہے. اور وہ بدعتی نہیں, یہ اہل حق میں جو بنتے ہیں یہ ڈاکو ہے. استغفر اللہ. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب گائے مذہبی چیز ہے ہماری, لیکن ہم تو نہیں ہے نا وہ. دیکھے ایک دن میں نے لڑکوں سے کہا کہ جب ڈاکٹر صاحب گائے کو انجیکشن لگاتے ہیں نا تو تم مجھ سے بات چیت نہ کرو. میں نے اس کو دیکھا ایسے وضو خانے کی طرف آیا سرنج دھوتے ہوئے اور یہاں سے گائے کو ایسا کیا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب نمستے بھائی, یہ حضرت مذہبی چیز ہے, رو پڑ. اللہ یہاں وضو خانے سے اسے معافی مانگی کہ آپ کے علاج کے لیے آیا ہوں, انجیکشن لگاتا ہوں, معاف کر. تو رام چندر گیا تھا, اس کو ایک عورت پسند آئی تھی, سیتا نام تھا اس کا, اور اس کو پتہ چلا کہ ایران میں ایک پیر ہے زرداشت, جس کو زرتشت بھی کہتے ہیں, وہ تعویذ دیتا ہے تو کام ہو جاتا ہے. یہ جب اس کے پاس گیا تعویذ لینے تو وہ بہت کام کا آدمی تھا اور وہ یہ ٹک ٹک اور نہیں تھا. اس نے کہا تھوڑا سبق پڑھنا پڑے گا, ایسا تھوڑا تعویذ لے. اس کے پاس ایک کتاب تھی اور اس کا دعویٰ تھا کہ یہ آسمانی کتاب ہے, اور اس کو کہتے تھے دساتیر, دستور کی جمع, اور ایک جز کو کہتے تھے دستور, اور 15 پارے تھے اس کے. زرتشت کے پاس جو کتاب تھی, رام چندر سے کہا تھوڑا سبق پڑھ لے. رام چندر نے جو سبق پڑھا ہے اس میں کہیں یہ بھی آیا ہوگا, یہ فلکیات جو ہے نجوم وغیرہ کہاں, یہ ستاروں کی گردش سے تعلق رکھتا ہے. مثلا کسی کو کسی کا تابع کرنا ہے تو عطارد میں لے آئیں گے, کسی کو کسی کا مخالف کرنا ہے تو مریخ میں گھسیٹ لیں گے. کچھ حروف ہے وہ اوپر نیچے کر کے اس کے نام کے عدد نکال کے اس کو, کسی کو کسی کا محبوب بناتے ہیں تو مشتری میں لے آئیں گے, کسی کو کامیاب کرانے اپنے خیال سے. قرآن کریم نے تو اس سے گڑز نکال دیا کہ یہ کچھ نہیں. وہ علامات و بن نجم ہم یہتدون, بس اتنا ہو سکتا ہے کہ آپ راستہ معلوم کریں, اس سے آگے کچھ نہیں. تو اس میں یہ بھی تھا کہ آسمان میں ایک برج سور ہے. سور عربی میں کہتے ہیں بیل کو, اور گائے کو کہتے ہیں بقرہ. ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ. جب روئے زمین پر کوئی گائے اور بیل کے ساتھ احسان کرے تو وہ خوش ہو جاتا ہے, تو اس کی قسمت جاگ جاتی ہے. یہ رام چندر نے ان سے پڑھا, ہندوستان آیا, نہ سیتی ملی, کچھ بھی نہیں ہوا. جتنے کھوتی ہوتی آن کلو تھی, اور جب دیکھا کہ کچھ بھی کام نہیں بنا تو پھر ہندوؤں کو کہا, اس زمانے کے ہندوستان کے باسیوں کو, کہ تم لوگ گائے نہ کاٹو, اور یہ ہمارے معبود کا عکس ہے, معاذ اللہ و استغفر اللہ. دکھایا گیا تب بیل, بیل پر وہ جھگڑے نہیں کرتے, اس کو باپ نہیں مان رہے, اور گائے کا اکثر سے تصور نہیں ہے وہاں. زرتشت کے سبق میں سب کچھ الٹا پلٹا. آج بھی مسلمانوں کو بہانے بہانے سے کبھی گائے کبھی کیا, اور فساد کرا دیتے ہو, قیمتی انسانوں کو کاٹ دیتے ہیں. رنجیت سنگھ کا زمانہ تھا, یہ اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے 25 سال بعد حکومت اس کو ملی. شاہ ولی اللہ 1114 میں پیدا ہوئے ہجری, اور ان کی پیدائش سے 4 سال پہلے سلطان محی الدین اورنگزیب عالمگیر ہندوستان کا آفتاب و مہتاب انتقال کر گیا. اور اورنگزیب کی موت پر جب 25 سال گزر گئے تو رنجیت سنگھ برسر اقتدار آئے. عجیب بات ہے کہ گرو نانک بابا ہم سے گیا ہے اور ان کے ماننے والوں کا سارا قہر اور غضب مسلمانوں پر. چاہیے تھے کہ مسلمانوں کے ساتھ ان کی رواداری اچھی ہوتی. خیر, رنجیت سنگھ نے حکم دیا تھا کہ کوئی شخص کسی موقع پر گائے نہ کاٹے, اور اگر گائے کٹ گئی تو اس گھر کے افراد کاٹے جائیں گے. ایک آدمی نے قربانی کے دنوں میں بقرعید میں گائے کاٹی. ایک ہندو بنیا نے کہا کہ میں بتاؤں گا, اس نے کہا مت بتاؤ, مار دے گا مجھے. بہت منت سماجت کی, وہ ہندو بنیا مانتا نہیں تھا, تو اس نے کہا جب مارنا ہی ہے مجھے تو میں نے باہر کچھ پیسے رکھے، چلو تو لے لے. جب تھوڑا سا مغرب کے بعد باہر لے گئے تو اسی چھرے سے اس کو بھی مار ڈالا اور لاش لپیٹ کے اور رات کو دریا میں پھینکنے کے لیے. کوٹوال نے کہا کون کا دھوبی یہ کپڑے کا تلاشی؟ جب تلاشی دے دی تو اندر لاش نے کہا یہ کیا ہے. خیر بات رینگتے رینگتے رنجیت سنگھ کو پہنچ گئی. رنجیت سنگھ نے کہا بنیے کو کیوں مارا؟ کہا آپ کو شکایت دے رہا تھا. رنجیت سنگھ میں ایک کمال تھا اور وہ صدق اور سچائی سے بے انتہا خوش ہوتا تھا. اس نے کہا گائے کیوں کاٹی؟ کہا مذہبی جوش چڑھ گیا تھا. پھر تو نہیں کاٹو گے؟ کہا نہ توبہ، میرے باپ کی توبہ ہے، اب کے بعد چلو معاف. اگلے سال ایک کی جگہ دو یا تین گائے کاٹی، شور مچ گیا. رنجیت سنگھ نے کہا کہ اس آدمی کو پکڑو اور صبح سویرے جیسے ہی مسلمانوں کی مسجدوں میں اذانیں ہوتی ہیں اس دوران پانسی پہ لٹکا دو اور میرے پاس لاؤ نہیں، یہ مجھ سے جان چھوڑا ہی لیتا ہے. اور پانسی گاٹ میں اس کو اس کمرے میں بند کر دیا کہ یہاں سے صبح چار بجے یا ساڑھے جو بھی وقت ہوتا ہے وقت سہار کے یہاں سے پانسیاں ہوتی ہیں. قدرت دیکھو، اس رات کو رنجیت سنگھ کے ہاں بہت زمانے بعد لڑکا ہو گیا، ان کا بیٹا نہیں تھا. رنجیت سنگھ نے خزانے کا منہ کھولا اور اس خوشی میں سونا اور چاندی بانٹ رہا تھا. بیوی نے اس کو بستر سے خط لکھا کہ ایک مسلمان کو گائے کے جرم میں پھانسی کر رہے ہو، کچھ شرم حیا کرو. اللہ نے احسان کر کے ہم کو پیارا منا خوبصورت بچہ دیا ہے، جانور کے بدلے میں انسان کاٹ رہے ہو، یہ مت کرو. رنجیت سنگھ نے کہا واہ خدا تو کتنا زوراور ہے، اس مسلمان کو بچانے کا آپ نے تہیا کیا ہے، رنجیت سنگھ کا باپ بھی اس کو نہیں مار سکتا ہے. اس کو بلایا، اس سے کہا میں اور آپ لڑ رہے تھے لیکن تیرا خدا بڑا غیرتی نکلا، مجھے تجھ پہ ماں حکومت کے زوراور نہیں ہونے دے رہا ہے. سلام ہے تیرے خدا کو، تیرے جذبے کو، اب ہر مہینے شاہی خزانے سے پیسے لو اور جہاں چاہو گائے کاٹو، بقرعید کا انتظار مت کرو، روز کاٹو. اللہ تعالی کے دین کے ایسے معجزات ظاہر ہو. ایک آدمی جاننے والا تھا، بہت اچھا مسلمان، نیک دل تھا، وہ ہندوستان جیت پور میں ایک مہاراجا کے ہاں ملازم تھا اور بہت بڑا عالم تھا، صفے علماء میں ان کی نظیر نہیں ہے. مہاراجا نے ان سے قرآن شریف ترجمے اور تفسیر سے پڑھا اور بابو صاحب کہلاتے تھے، بابو امیر علی جہانگیروی، انہوں نے ان سے سنسکرت پڑھ لی. تو مہاراجہ تو ایسے ادب و احترام سے کچھ قرآن پڑھا ہوگا، سمجھا ہوگا یا نہیں، لیکن بابو صاحب نے سنسکرت میں اشعار کہنا شروع کر دیے. میرے پاس کتاب ہے ان کی، ان کے اولاد نے دی. تو اس مسلمان عالم جو مہاراجہ کے ریاست میں رہتے تھے، ایک قسم کا ان کا وزیر تھا، ان کے ہاں گائے کی ایک بچڑی خوبصورت گھر کی پلی ہوئی، وہ بیمار ہو گئی اور اندازہ یہی ہوا کہ اب یہ مر رہی ہے. تو ان کے جو اور نوکر تھے جو ساتھ گئے تھے جہانگیرے سے سرحد سے، انہوں نے کہا کہ سیب دبا لالک ہوئے نداکاروں نے کہی، خبردار کس کو ذبح کیا، ہم مہاراجہ کے زیر اثر ہیں اور مہاراجہ کے ہاں گائے کاٹنا بہت بڑا جرم، ہم تو نمک حرامی نہیں کر سکتے. بچڑی فوت ہو گئی، ذبح نہیں ہوئی. رات کو مہاراجا تعزیت کے لیے آیا بماں اپنے ساز و سامان کے، اور آہستہ سے ان کو کہا کاٹ دیتے، کون دیکھتا ہے، یہ لوگ کھا والے تھے گوشت. بابو صاحب نے کہا مہاراجا عقیدہ ایک ہوتا ہے، دو نہیں ہوتے، آپ کے ساتھ رہتے ہوئے کچھ حد تک احترام کرنا پڑے گا. صبح جب ہوئی تو مہاراجا دوبارہ آیا اور ان کے دو بیٹوں کو، دونوں کا نام مجھے معلوم ہے، وہ ملاقات ان سے رہی ہے، ایک یہاں کراچی میں سلیم مرا ہے، دوسرا عبد السلام ابو میاں جہانگیر میں مرا ہے. ان کو دونوں کو ساتھ گاڑی میں بٹھایا اور منڈی گئے اور اس جیسی 100 بچڑیاں خرید کے ان کو گفٹ دے دیا کہ آپ کے ہاں ایک بچڑی مری ہے، تم 100 رکھ لو. ہر شخص کو اپنے مذہب اور دین کا لحاظ ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اکبر بادشاہ جب ایران سے مبارک آیا اور اس کے بیٹے فیضی اور ابو الفضل بڑے اونچے علماء تھے لیکن بادشاہ پرست تھے. بعض لوگوں کا علم خالص دربار کے لیے ہوتا ہے، اسلام کے لیے نہیں ہوتا. اور اس نے اکبر بادشاہ کو غلط پٹیاں پڑھائی. شیخ احمد سرہندی جس کو امت مجدد الف ثانی کہتی ہے، یہ جوان تھے اور وہ بڑے تھے، دونوں بڑے عالم تھے، مبارک کے بیٹے فیضی جس نے بغیر نقطوں کے قرآن کی تفسیر لکھی، رائس البیان، تفسیر علی رائس. اور سوات الالحام. دربار میں گفتگو ہو گئی، مجدد ان کو کہتا تھا کہ آپ مسئلے آپ کے صحیح نہیں ہیں، آپ خالص بادشاہ کو گمراہ کر رہے ہیں. اے لمبے قصے. تو اکبر بادشاہ نے دربار میں آگ جلائی تاکہ مجوسی ہندوستان کے خوش رہے، حکم دے دیے کہ گائے نہ کاٹو، ہمیں ہندو کا بھی خیال رکھنا ہے. اور شیخ احمد سرہندی نے سرہند سے علم بغاوت بلند کیا کہ بادشاہ بے دین ہو چکا ہے، یہ کچھ نہیں سمجھتا ہے، اور اس کو ابو الفضل اور فیضی نے گمراہ کر دیا. اور مسلمانوں پر گائے کا ذبیحہ ضروری ہے. اس زمانے میں بھی دونوں طرز کے علماء کی تحریرات موجود ہیں. کچھ حکومتی دباؤ میں تھے تو انہوں نے کہا اتنا ضروری نہیں ہے، چلو بیل کاٹو، بھینس کاٹو، بکرے کاٹو، گائے کی کیا ضرورت ہے، ایک قوم کی دلازاری نہ کی جائے. اور ایسے غیرتی بھی تھے جنہوں نے کہا کہ ان بندروں کے سامنے گائے کاٹو. اللہ قرآن میں کہتے ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ کا حکم ہے کہ گائے کاٹو، ذبح کرو. اللہ مجدد رحمت اللہ علیہ. اکبر بادشاہ تو دنیا سے اسی طرح ہی گزر گیا ہکا بکا، لیکن مجدد کی تحریک زوروں پر ہوئی. اور اکبر کا بیٹا جہانگیر جب برسر اقتدار آیا تو ان کو لوگوں نے کہا مسئلے تو خیر ہے لیکن مجدد حکومت ختم کر رہا ہے. تو بادشاہ کو جب یہ پتہ چل جائے نا کہ اس کی وزارت ختم ہو رہی تو بہت زیادہ ٹوری فوری ہو جاتا ہے، اس سے بہت ڈرتے ہیں. آپ بلاؤ بھائی اس کو. مجدد کو بلایا. اکبر بادشاہ کے زمانے سے دربار ایسا بنا تھا کہ جو شخص بھی داخل ہوتا تو پہلے سر اور سامنے بادشاہ تخت پر ہوتا تھا، سجدہ ہو جاتا تھا، سجدہ تعظیمی. ملوک و سلاطین کے لیے وہ درباریوں نے جائز کر دیا تھا. جب مجدد آئے اور ان سے کہا جلدی کرو، کہ کوئی جلدی نہیں کرنی. اور انہوں نے پہلے ٹانگیں اندر کی اور پھر سر اندر کیا. بادشاہ کو ایسے ٹانگیں دکھائی, پیر دکھائے. بادشاہ نے کہا مارو اس کا سر, دربار میں آ کے بھی بدتمیزی کر رہا ہے. نظام الملک وزیر اعظم تھا, بات بان کے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا جو کہو گے وہی ہوگا, مگر اس کے قتل میں حکومت کا فائدہ نہیں, نقصان ہے, پورے ہندوستان پر اس کا اثر ہے, باہر ہم نکل نہیں سکیں گے. اب پھر آپ بتائیں کیا کروں. کہا کہ گوالیار کا قلعہ ہمارا بہت سخت ہے, وہاں بھیج دیں گے اور سزا بامشقت گزارے گا. اس کا دماغ خشک ہوا ہے تقریریں کر کر کے. بادشاہ نے کہا بہت اچھا. یا وہ مشہور واقعہ ہے نا کہ حضرت سے پوچھا گیا کہ آپ سجدہ تو کر ہی لیتے, تو انہوں نے کہا مجھ سے بجز خدا کے کسی کے حضور میں اپنا سر نیاز جھکایا نہ جائے گا. اور بھی کہیں لگا یہ کبوتر ختم کرنا ضروری. فقہا نے لکھا ہے کہ جب یہ گندگیاں کرے تو پھر ختم کرو. مجدد صاحب کو گوالیار بھیج دیا, قید کر لیا. یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح ہندوستان کے طول اور عرض میں پہنچی. مابت خان جس نے جامع مسجد مابت خان بنائی پشاور میں, اس نے وہاں سے, اور خان اعظم نے بنگالہ سے, اور خان خانان نے پنجاب سے, یہ سارے بمان نظام الملک وزیر اعظم کے حضرت صاحب کے مرید ہیں سارے. خفیہ در پردہ, پیر جب نر ہو تو مرید غیرتی ہوتے ہیں, اور پیر جب بے غیرت ہو تو مرید میں کہاں سے غیرت آئی. ان سب نے کہا ہمارے بزرگوں کی بیعت بھی بھرے دربار میں کر رہے, آپ کی حکومت نہ حکومت, ہم نہیں مانتے تمہاری جہانگیری. دریائے جہلم کے کنارے گھمسان کی رن ہوئی, مابت خان کے افواج, خان خانہ کے, خان اعظم کے, اور بادشاہ اکیلا, بادشاہ کے فوج کو پسپائی ہو گئی اور جہانگیر زندہ پکڑا گیا. اور مجدد کو خط لکھا کہ ہم نے جہانگیر کی جہانگیری ختم کر لی, اور آپ کو مبارک ہو اور ہم آپ کو لینے آ رہے ہیں. رات کو جہانگیر نے ان تینوں کے قید میں خواب دیکھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, خاتم الرسل والنبیین, فخر المرسلین تشریف فرمائے اور فرماتے کہ اے جہانگیر, قیامت کے دن میری شفاعت کی کیا امید رکھو گے. آج ہندوستان میں ایک آدمی ہے جو اللہ کی توحید اور میری سنت کا پرچار کر رہا ہے, اس کو تم نے جیل میں بند کیا ہوا. شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی. مجدد کا خط ان تینوں کو آیا, مابت خان کو, خان اعظم کو, خان خانہ کو, کہ میرا بادشاہ سے سیاست کا اختلاف نہیں کہ تم نے اس کو شکست دی اور پکڑ لیا, فور رہا کرو اور اس کی بادشاہت بحال کرو. تینوں خط دیکھ کے یوں کھڑے ہو. بادشاہ نے کہا میں تب بحالوں گا کہ میں حضرت کی خدمت میں جاؤں. پہلے گوالیار چلے گئے, خان خانہ, خان اعظم, مابت خان ساتھ, اور بھی دنیا ہوگی, اور حضرت صاحب کے خدمت میں جہانگیر نے سر رکھا. آپ نے کہا اختلاف سارا یہ ہے کہ مخلوق مخلوق کے سامنے سر نہیں رکھی, اس سے توبہ کرو. اور جہانگیر نے ایک شاہی عہد نامہ کہلاتا تھا, وہ آگے رکھا, اور مجدد نے اس پر 30 اصلاحات کیے. مسلمانوں کو اجازت دے دو اور سرکاری اہلکار چوراہوں پر گائے کاٹے, آپ کے باپ نے غلط کیا, پابندی لگا گئی. دربار میں آگ جل رہی ہے, مسلمان بادشاہوں کا دربار ہے, یہاں آگ کا کیا کام ہے؟ یہ مجوسیوں کا قسم ہے, بجھاؤ آگ. اکبر نے ظلم کر کے مسلمان لڑکیاں ہندوؤں کے یہاں, ہندو چوکریاں مسلمانوں کے یہاں, یہ نکاح منعقد ہی نہیں ہے, واپس کرو ان کو. یہ 33 اصلاحات مجدد کے مکتوبات میں آج بھی آب و تاب سے موجود ہیں. اب پہلے سے جہانگیر دستخط کر چکا تھا, مہر لگا چکا تھا. یوں حضرت نے رہائی قبول کی, اللہ کے رسول کی سیرت اور صورت اور ان کا اسوہ حسنہ جن کو حاصل ہے, آج دنیا کے اندر تحریک جو شاہ ولی اللہ کی چلی, شاہ عبدالعزیز کی مجدد کی تعلیم کا اثر تھا. اسی مجدد کی تعلیم اور اس تحریک کو دارالعلوم دیوبند نے چار دانگ عالم میں اٹھایا, اور وہ دن آیا کہ انگریز بےمان یہاں سے روانہ ہو گیا اور مسلمانوں کو پاکستان کے نام پر اللہ کے شکر کا ایک موقع و ملک مل گیا. ان میں اہلیت نہیں تھی, آدھا کھو بیٹھے. مشرقی پاکستان آج نقشے سے مٹ چکا ہے اور اس کی جگہ بنگلہ دیش, جنہیں تعصب و نفرت کا نام آ چکا ہے. ہماری دعا ہے کہ اللہ ایک بار پھر مشرقی پاکستان کو مغربی پاکستان سے ملائے اور پاکستان کے سرحدات دلی اور اجمیر تک پہنچ جائے. میں مزید بھی کچھ باتیں کروں گا اگلے جمعے انشاءاللہ. وآخر دعوانا.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله الحمد لله جل وعلا الذي خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى لو ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وهو الله إله في الأرض وإله في السماء الذي جعل القمر نورا والشمس ضياء ألا له الخلق والأمر تبارك وتعالى وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى ووليه المرتضى وأمينه على وحي السماء خاتم الرسل والأنبياء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وقال الله تعالى إنك لعلى خلق عظيم وقال صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهدات وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي بعث فينا رسولا ونبيا يعلمنا كل شيء حتى الخراط بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب الرؤوف الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا في أصحابي لا تتخذوهم ورثا من بعدي ومن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف رواه البخاري إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صفے سیدھی فرما لیجئے، درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑے، سر ڈک کے نماز پڑھنا سنت طریقہ ہے. مرد کے لیے ضروری ہے شلوار کے پانچ ٹخنوں سے اوپر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
صفحة درست فرمالي صفحة درستگی انتهائي ضروري. الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر سمع الله لمن حمده. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله صل وسلم على النبي وعلى آله وصحبه اجمعين. دعائے خیر و عافیت فرمائے. ہمارے بزرگ حاجی بشیر میمن کی اہلیہ فوت ہوئی ہے, دعا فرمائے اللہ مرحومہ کی بخشش فرمائے. جہاں کہیں جس سرزمین پر مسلمان فوت ہوا ہے اللہ اس کے ساتھ احسان فرمائے, اس کی بخشش کرے. پسمندگان کو صبر و اجر عطا فرمائے. مبارک مہینہ رسوم اور بدعات سے اللہ محفوظ فرمائے. مسلمانوں کو سچے دین و سنت کے مطابق پیغمبر کی تشریف آوری کے مطابق زندگی بنانے کی توفیق دے. سنی زندگی بنانے کا قائل ہے, بدعتی خالی منانے کا قائل ہے. اللہ بدعت اور شرور سے محفوظ فرمائے. پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرمائے. ہمارے اس شہر کو ہمیشہ کے لیے امن اور حفاظت کا منبع اور مرکز بنائے. جملہ حاضرین اور ان کے غائبین کی اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرمائے, صدمے اور مصائب دور فرمائے, انجام بخیر و عافیت فرمائے. صلی اللہ علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو جوابات سننے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں وہ نمازیوں کا احترام کریں, کسی کے آگے نہ گزرے اور نہ جا کے بیٹھے. آواز مسجد میں ہر جگہ پہنچ رہی ہے. پوچھا ہے کہ میرا تعلق بدعتی فرقے سے نہیں ہے, کہ میں مزار پر جا کر کچھ چیز پڑھ سکتا ہوں؟ مزارات پر حاضری سنت طریقہ ہے. زیارت القبور کفارت الذنوب. بدعتی تو مزارات پر نہیں جاتے, وہ تو شرک و بدعت کرنے جاتے ہیں. آپ فاتحہ پڑھے, آپ سورۃ یاسین پڑھ کے بخشے, آپ ان کے درجات کے لیے دعا فرمائے. مردوں سے مانگا نہیں جاتا ہے, مردوں کو بخشا جاتا ہے. گزارش یہ ہے کہ دعا میں وسیلے کی شرعی حیثیت درست اور صحیح ہے. ایک وسیلے شرعیہ ہے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے, بزرگوں کو اللہ کی رحمت کا ذریعہ سمجھ کے مانگا جائے. اور ایک وسیلے شرکیہ ہے کہ یہ خیالوں کے بزرگوں کو اختیارات سونپے گئے, ان کے بغیر دعا نہیں ہو سکتی, یہ شرک اور کفر ہے. اللہ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کا عمرہ قبول فرمائے. آمین آمین. اور آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ برکتوں والی عمر دے. آمین. سوال یہ تھا کہ اسلام میں ہے کہ جو اللہ اور نبی سے قریب ہوتا ہے ان پر مشکلات آتی ہیں, لیکن کئی جگہ یہ بھی ایک آئے کہ مشکلات اور پریشانیاں ہمارے گناہوں کے ساتھ. دونوں قسم کی بات صحیح ہے. جس کے بندے کے بارے میں اللہ خیر کا ارادہ کرے, عجل لہ العذاب, اس کو تکلیف یہی دے دی جاتی ہے, تو وہ استغفار کر لیتا ہے, صدقہ خیرات کر لیتا ہے, اور کبھی پکڑ ہوتی ہے گناہوں کی. علماء نے لکھا ہے کہ جو پکڑ ہے اس کی علامت یہ کہ اللہ سے گلہ شکوا, شریعت سے ناراضگی اور دوری بڑھ جاتی ہے. اور جو اللہ کے محبوب اور مقرب بندوں پر آزمائش کے طور پر تکالیف و مصائب آتے ہیں, اس سے اللہ کا قرب, اللہ پر بھروسہ, اللہ تعالی پر توکل, وہ بڑھ جاتا ہے. یہ علامت ہے کہ یہ انبیاء اور اولیاء کی تکالیف. کیا عورت اپنے اوپر والے ہونٹ سے اور جبڑوں پر نکلے ہوئے بال اتروا سکتی؟ عورت جہاں سے چاہے بال اتارے, خاون کی داڑھی نہ اتارے, باقی سب کچھ کرے. کیا عورت اپنی ٹانگوں اور بازو کے اوپر سے, ہاں اوپر نیچے سب بال اٹھائے؟ جائز ہے. کیا کفن کو آپ زمزم سے دھو سکتے ہیں؟ تبرکن سلف کا عمل ہے. کیا عصر کے وقت سنت سے پہلے نفل پڑھ سکتے ہیں, یعنی عصر کی نماز سے پہلے جتنے آپ نفل چاہے پڑھے, نماز عصر کے بعد مغرب تک کوئی نفل نہیں. کیا عورت کی قبر پر چار افراد کا چادر پکڑ کر کھڑا ہونا غیر شرعی عمل ہے, سنت طریقہ ہے. عورت کو باپردہ طریقے سے قبر میں اتارنا ہے. لکھا ہے کہ جب غیبت کرو تو اپنے والدین کا کرو اور پانی طلب کرو, اور پتہ نہیں یہ کرو وہ کرو, یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ غیبت کرو ہی نہیں, غیبت کیوں کرتے ہو؟ واہ بھائی واہ, غیبت و اشد من الزنا ہے. کسی کی اصلاح کے لیے بات کرنا, کسی کے شر سے بچنے کے لیے غیبت نہیں ہے, یہ مسلمان کا منصب اور فریضہ ہے. کسی کی پس پشت ایسی برائی کرنا جس کا کوئی حاصل نہ ہو سوائے اس کی توہین و تذلیل کے, یہ منع ہے. جناب کیا جب پہلی صف میں خلا ہو اور داڑھی والے نمازی نہ ہو تو کیا بغیر داڑھی والے در اور پیچھے ہو جائے؟ داڑھی والے ختم نہیں ہوئے, بہت الحمدللہ داڑھی والے ہیں, لیکن ہمت والے نہیں ہیں. یوں مت کہو, یوں کہو کہ داڑھی والے بھی ہے, داڑھی بھی چہرے پہ سجائی ہے, لیکن بےغیرت بہت ہے, اس کو صفوں کی پرواہ نہیں ہے. اس غریب کی داڑھی نہیں ہے لیکن ایمان کی غیرت ہے, تو دل تو چاہتا ہے کہ یہ بغیرت داڑھی والوں کو پکڑ کے باہر نکالے. اور غیرتی داڑھی مونڈوں کو قریب لائے، لیکن مسئلہ ایسا نہیں ہے. مسئلے میں داڑھی کی عزت احترام ضروری ہے، اور ان کو غفلت اور بے ہمتی پر تنبیہ ضروری ہے. اور بے داڑھی ان کے ہوتے ہوئے آگے صف میں نہ آئے، اللہ ان کو دوہرا ثواب دے گا. سکر محبوب گوٹ میں جو قبر ہے ان کی فضیلت مجھے تو پتہ نہیں، سندھی ماڑو کہتے کہ صحابہ آئے ہوئے، میں ان کی فضیلتیں کیوں بیان کروں؟ سندھی مر گئے سارے کیا؟ ایک ہیز والی عورت دوسری فوت شدہ عورت کو غسل دے سکتی ہے؟ ہاں، عورت خود بھی نہ آ سکتی، اس کو بھی غسل دے سکتی. یوں اس طرح پرچہ نہ لکھا کرے آپ، یوں لکھے کہ خاتون مر چکی ہے اور اس کو نہلانے کے لیے ایک ایسی عورت ہے جو خود معذور ہے، تو بجائے اس کے کہ بغیر غسل کے اس کو دفنائے یا مرد غسل دے، وہ معذور عورت جس کو خود ماہواری آئی غسل دے سکتی. ایک جنوبی مرد دوسرے فوت شدہ مرد کو غسل دے سکتا ہے. یہ کیا جنابت اس کے اندر گھسی ہوئی ہے کیا؟ یہ کہیں پانی کہیں نہر میں کہیں اس کے وضو خانے میں غوطہ لگائے پاک ہو جائے گا؟ سال بھر پلیت غلیت رہے گا؟ والدین میں سے سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ باپ کا ہے، اور اس کے بعد ماں. محبت میں ماں مقدم ہے، عظمت میں باپ مقدم ہے. اس لیے ماں کے لیے کہا ہے کہ اس کے پیروں تلے جنت ہے، اور باپ کے لیے کہا ہے کہ خدا کی رضا باپ کی رضا میں، خدا کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں. ہاں، ادریس صاحب نے بات کہی وہ بھی ٹھیک ہے، ماں کا بھی بڑا حق ہے. ادریس صاحب ٹھیک ہے، لیکن مسائل سے ناواقف بھی ہے. مسبوق شخص امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب کھڑا ہوگا تو تکبیر کہے گا جی اللہ اکبر کر کے کھڑا ہو جائے، تکبیر کے بغیر کھڑا ہوگا یا تکبیر کہے گا؟ تکبیر کہے گا. پوچھنا ہے کہ ہمارے سرحدی سادات اپنے نسب کی تحقیق کے لیے کن کتابوں سے رجوع کرے، ہمیں کیا معلوم ہے؟ سرحدی سادات اور کوٹوی سادات اور اینڈ کمپنی سادات، جعلی سادات. مفتی صاحب بندہ ناشتی، آپ کے بیانات کی بات نصیحت کو اپنی ڈائری میں لکھنے کی اجازت چاہتے اجازت. ہمیں آپ کے مطالعے پر پورا اعتماد ہے کہ آپ نے ایسا واقعہ پڑھا کہ حضرت بایزید بستامی جب حج کے لیے گئے تو خانہ کعبہ اپنی جگہ سے غائب تھا. بایزید کے حالات میں تو میں نے یہ نہیں پڑھا ہے، فتاوی شام میں لکھا ہوا ہے جلد ثانی میں کہ مفتی الثقلین نجم الدین عمر نصفی سے پوچھا گیا، هل يجوز ان تزور الکعبہ احد من الاولیاء، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ کعبہ کسی ولی کی زیارت کے لیے چلا جائے؟ انہوں نے کہا هذا ثابت مشروع وکرامات الاولیاء حق عند اهل السنہ والجماعہ. جوان آدمی کے سر پر معمولی گنجا پنائے جس کی وجہ سے مصنوعی بال لگا، مصنوعی بال نہ لگا ٹوپی اڑا کرے، بس مصنوعی بالوں سے کیا بنے؟ کیا دل کے سوچ سے طلاق پڑ جاتی ہے؟ نہیں، جب تک کلام صادر نہ ہو. طلاق زبانی فیصلہ ہے، دل کا تصور و تخیل طلاق نہیں ہے. مسجد میں اذان کا جواب یا اذان کے الفاظ دہرا سکتے؟ دہرا سکتے. آج کل میں بے روزگار ہوں، دعا کیجیے، استغفار کی کثرت کرو، خیر ہو جائے. میری شادی کے چند سال ہو گئے، ابھی تک اولاد نہیں، اللہ نیک اولاد صالح نصیب فرمائے. ہر فرض نماز کے بعد دعا میں ہاتھ اٹھا کر رب حب لی من لدنک ذریۃً طیبہ انک سمیع الدعا تین دفعہ پڑھے، اور صبح و شام دس دس دفعہ پڑھے یا عزیز ہو یا جمیل ہو، عزیزن جمیلا ملکن کبیرا، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. انشاءاللہ بہت جلد اللہ تعالی خوشخبری نصیب کرے گا. بھائی رضوان احمد جو آپ کے محلے میں ہے اور میرے بڑے بھائی ہے, ان کا بائی پاس ہو رہا ہے, اللہ پاک انہیں صحت زندگی نصیب فرمائے اور ان کا بائی پاس کامیاب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصلی وسلم. اللہ تعالیٰ بیماروں کو صحت شفا دے, پریشان حالوں کی مدد فرمائے, مرحومین کی مغفرت فرمائے, حاضرین مجلس کی دعائیں قبول فرمائے, جن کے لیے فکر مند ہیں ان کے حق میں بھی دعائیں قبول فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم.